سعودی فرما روا کا بھی اور وہاں کے مشترکہ اعلامیہ میں ان کی تعریف کرنا کہ پاکستان جو کوششیں کر رہا ہے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. اس بات کا اعلان ہے کہ ان کی کنسنٹ شامل ہے, اور مجھے یقین ہے کہ اس طرح ایران کی کنسنٹ بھی شامل ہوگی, کیونکہ ایران کو یہ بات معلوم ہے کہ اس کے باوجود بھی کہ ہمارے سعودی عرب کے ساتھ بہت قریبی تعلق ہے, ہم نے اس پورے جھگڑے میں الجھنے کی کوشش نہیں کی, یمن میں خود کو اپنے آپ کو الگ رکھا اور بہت دباؤ محسوس کیا, لیکن اس کے باوجود بھی شکایتیں ہمیں ہوں گی, ایران کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں, سعودی عرب کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہو سکتی, لیکن پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ میرا خیال میں یہاں ہمارے تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ یہ کام یہاں تو ترکی کر سکتا تھا یا پاکستان کر سکتا ہے, یہ دو غیر عرب اور غیر اجنبی ملک کہہ لیجیے یا کچھ بھی کہہ لیجیے وہ یہ رول ادا کر سکتے ہیں. پچھلی بار نظر آتا تھا کہ افغان جو ہیں وہ زیادہ تیزی کے ساتھ اس معاملے میں اپنے آپ کو شامل کر رہے ہیں, لیکن شاید ان کی انوالومنٹ جو اب شام کے مسئلے پر ہو گئی ہے اور ان کا جہاں سعودی عرب کی طرف دکھائی دیتا ہے اور امریکہ کی طرف دکھائی دیتا ہے, یعنی تین فریق ایک طرف ہیں سعودی عرب, امریکہ اور ترکی, اور دوسرا روس اور ایران ہے, اس میں شاید وہ ثالث کا کردار ادا نہ کر سکے. تو پاکستان کو اس وقت اس کی ذمہ داری کے لیے آگے آنا چاہیے تھا اور وہ آئے ہیں, اور اس میں پازیٹو بات یہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ دونوں ملکوں کی کنسنٹ شامل ہے اور اس کے بغیر نہیں کچھ ہو سکتا. اور جو اشارے مل رہے ہیں کہ مثلاً اسحاق ڈار صاحب کا یہ کہنا کہ ہم جلدی مارچ اپریل میں آئی ایم ایف سے نجات پا لیں گے, اور جس طرح چین نے انویسٹمنٹ کی ہے یہاں سعودی عرب بھی انویسٹمنٹ کرے گا, اور ساتھ پھر اب گیس پائپ لائن کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاست سفارت کے ساتھ اگر اقتصادیات ہی مل جاتی ہیں تو تیسرا ملک جو ثالثی کا کردار ادا کرتا ہے اس کا انٹرسٹ یا اسٹیک بہت بڑھ جاتے ہیں. تو میرا خیال پاکستان ان پورے پاکستان کو اس بات کا بھی تو ڈر ہے نا کہ اگر ان دونوں ملکوں کی پراکسی جنگ پاکستان کے اندر شروع ہو گئی تو وہ بہت خطرناک صورتحال ہوگی. تو ان سب سے بچنے کے لیے میرا خیال میں انہوں نے ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے کنسنٹ سے, اور دونوں ملک یہ چاہتے ہیں کہ کس طرح سچویشن ڈیفیوز ہو, اور یعنی ان کی خواہش ہے, اس خواہش کی تکمیل کے لیے لگتا ہے کہ ہم جہاں پہنچے ہوئے ہیں.
ٹھیک ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیے. امجد ملک صاحب, آپ کی جانب ہم آنا چاہیں گے. آپ ہمیں یہ بتائیے گا, کیونکہ ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے ایک بنیادی, اس کے لیے ایک بنیادی شرط جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ غیر جانبداری ہوتی ہے. حالیہ ایک آرٹیکل بھی اس ایران سعودی کے حوالے سے آپ کا میں نے پڑھا ہے, اس میں بھی آپ نے خود ذکر کیا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے سعودی عرب کے ساتھ خاص اسپیشل, بہت اسپیشل تعلقات ہیں. ایک ہمیں یہ بھی معلوم ہے خاص ایک اس چیز کی ہسٹری ہے, تو اور یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ جنرل لاہل شریف جو ہیں وہ بھی گزشتہ دنوں یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ ہر صورت میں اگر ضرورت پڑی تو سعودی عرب کی دفاع کریں گے. تو ایسے میں پھر پاکستان کے اس ثالثی کے کردار سے کیا توقعات جو ہیں وہ رکھی جا سکتی ہے؟
جی بہت شکریہ. میں پہلے تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ایک نیوٹرل رول ادا کرنے کی جو کوشش کی ہے وہ قابل تحسین ہے. دونوں ممالک کی اگر آپ دیکھیں, ایران اور سعودی عربیہ, وہ دونوں کا کوئی جو امیر ملک تیل پیدا کرنے والے, ان کا اپنا ایک سیکٹیرین ایلیمنٹ, اور پھر وہ جس طرح کی آزادی اظہار رائے اور جس طرح کا ان کا سلوک ہے منورٹیز یا ادر سیکٹ کے ساتھ, وہ آلموسٹ مشترکہ یہ ایک طرح کا ہی ہے. پاکستان کی سچویشن دونوں سے ڈیفرنٹ ہے, لیکن دونوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں. ایک کے ساتھ بارڈر ملتا ہے, کلچرل تعلقات ہے, دوسرے کے ساتھ مذہبی طور پر بہت کلوز آپ کہہ لیں الائنس ہے. پاکستان کے لیے بہت مشکل تھا کہ یمن سے ڈیفرنٹ صورتحال یا ڈیفرنٹ اسٹریٹجی اپناتا. فوج بارہا کہہ چکی ہے کہ وی آر ایکسٹینڈیڈ اینڈ فار اسٹریچ, ہم اپنی افواج کو کسی دوسرے ممالک میں یا تعینات یا کسی ایسے الائنس میں فوج کشی کا حصہ نہیں بن سکتے جس سے پاکستان کے اندر خطرات بڑھیں. نواز شریف صاحب نے اپنے تعلقات کا بہتر استعمال کرتے ہوئے رادر دین کے وہ کسی الائنس کا حصہ بننے سے یکسر انکار کر دیں, انہوں نے ایک ایسا راستہ اپنایا ہے جس سے امہ کے لیے بہتری کی امید کی جا سکتی ہے. دونوں ممالک جو ہیں سٹینڈ آف میں ہیں, ان کو کنونس کرنا کہ آپ سفارتی تعلقات بحال کریں, دونوں کو کنونس کرنا کہ آئسس بہت بڑا خطرہ بڑھ کے ریجن میں ابھر رہا ہے, آپ اپنے کانفلکٹ کی وجہ سے دہشت گردی کو موقع نہ دیں کہ وہ دونوں امیر ممالک کو یوز کریں اور ان کا پیسہ ٹٹ فٹیٹ میں دہشت گردی کی طرف میں جائے. تیسرا, امہ کے جو بڑھتے ہوئے چیلنجز ہیں, अगर दो बड़े तेल पैदा करने वाले अमीर मुल्क आपस में लड़ाई करेंगे तो ये ईरान इराक वाला मामला बन सकता है लेटर ऑन। तो ये खलफशार और कशीदगी कम करने के लिए जो कोशिशें हैं, इससे पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं होगा, कोई इससे फायदा ना भी हो तो पाकिस्तान अपनी
आपने जो आप जो गुफ्तगु कर रहे हैं कुछ इसी तरह स्टेटमेंट जो है वो कुछ देर पहले जनरल लाहिल शरीफ की जानिब से आया है कि ये जो ईरान और सऊदीया के बीच में कशीदगी है इससे मुस्लिम वर्ल्ड जो है उस पर मनफी असरात जो हैं वो पड़ रहे हैं। साथ उन्होंने इस ये भी कहा है कि रابطے बढ़ाने जो हैं वो चाहिए। तो ये तो सबको मालूम है, ये इसमें कोई नई बात नहीं है उन्होंने जो बयान दिए हैं। तरीक़ेकार वो क्या होना चाहिए, क्या कोई लाहे अमल कोई तरीक़ेकार भी पाकिस्तानी क़यादत साथ लेके गया है कि इस कशीदगी को किस तरह कम करना है?
देखिए, शेख नमर के बाद उनकी जो फांसी है उसके बाद जो अटैक हुआ है एम्बेसी के ऊपर उसके बाद हालात बिल्कुल यकसर तब्दील हो गए हैं। मेरे ख्याल में सबसे पहली कोशिश तो ये होनी चाहिए कि हालात को नॉर्मलसी की तरफ लेके जाया जाए, एम्बेसी बहाल हो, सफारती तलकात बहाल हो, एक दूसरे के साथ ये मिलना जुलना और बात करना जो है वो ख़त्म ना करे। क्योंकि जब आप बड़ा मुल्क किसी के साथ सफारती तलकात ख़त्म करता है तो जो छोटे ममालिक हैं वो भी उनको उनकी तकलीफ करते हैं, जैसा कि इस सूरत हाल में हुआ
है, देखा है बिल्कुल।
जी बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में सबसे पहली जो प्रेफरेंस है वो सफारती तलकात बहाल होना होना चाहिए। दूसरा, अलायंस का जो है वो उसमें, क्योंकि ईरान नहीं है 34 रुकनी अलायंस में, तो ओआईसी के ऊपर जो है बैठ के फैसला साजी में उनका किरदार होना चाहिए, ताकि हम मुसलमान ममालिक एक जगह बैठ के बात करें। दहशत गर्दी के ऊपर, मुश्तरका तावन के ऊपर बात होनी चाहिए। तजारती मरात बाद में आएगी बात, अगर हम पहले बैठ के बात नहीं करेंगे। तीसरा, मेरे ख्याल में दोनों ममालिक जो हैं इस वक्त आइसिस जो है बहुत बड़ा खतरा बन के उभर रहा है, यहाँ गल्फ ऑलरेडी अफेक्टेड है, तो यकजहती जो है दहशत गर्दी के खिलाफ जो तावन है उसमें बहुत आसानी से ममालिक को इकट्ठा किया जा सकता है। तो ये भी एक एफर्ट हो सकती है कि उसमें मुश्तरका किरदार अदा करें, हालात कशीदा होने से बचाएं, हालात जो है दहशत गर्दों को इससे मौका परस्ती मौका ना उठाने दे। और जैसे यमन में हुआ है या सीरिया में हो रहा है, वैसे इन दोनों ममालिक के स्टैंड ऑफ या इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये फैले ना। क्योंकि आप देखें सेक्टेरियन गल्फ की वजह से अगर दो बड़े सेक्ट को रिप्रेजेंट करने वाले मुल्क आपस में लड़ेंगे तो जो ममालिक उस सेक्ट से तलक रखते हैं रीजन में, वहां भी उनकी जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके असरात जो
असरात बिल्कुल और बल्कि तो नजर आ रहे हैं काफी हद तक। अमजद मलिक साहब, काफी हद तक उसके मनफी असरात जो हैं वो नजर आ रहे हैं, चाहे वो दाइश के खिलाफ लड़ाई हो, बाकी खिते की जो माशी सूरत हाल है वो हो, तो काफ़ी इसके असरात जो हैं वो नज़र आ रहे हैं इस वक्त। सजाद मीर साहब, ये बताइए कि ये सालसी की जो कोशिशें हैं पाकिस्तान की, इस ये कहाँ तक कामयाब हो सकते हैं, आप किस तरह देखते हैं, और क्या ये पाकिस्तानी क़यादत के दौरे हैं, इसको महज आगाज़ जो है वो समझा जाए, या इन्हीं दौरों के जो नताइज हैं मुस्बत नताइज वो सामने आ जाएंगे, या फिर ये किस तरह के कई दौरे जो हैं पाकिस्तानी क़यादत को करने होंगे? और भी
देखिए, ये पूरी दुनिया को कोशिश करना होगी। अभी देखें अफगानिस्तान में हमने इनिशिएटिव दिया या हमसे कहा गया कि हम इनिशिएटिव लें, तो उसका कुछ रास्ता निकल रहा है। चार मुल्क बैठे हैं, चीन है, अमेरिका है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, और कुछ नक्शा निकाल रहे हैं। इस तरह जब यही सूरत हाल है मशरक वस्ती की सूरत हाल, पाकिस्तान ने ये तो किया ना कि यमन में उन्होंने दखल नहीं दिया और साफ कह दिया कि शाम का जो तसादम है जिसकी वजह से सऊदी ईरान कशमकश अपने अरूज पर है उसमें हम गैर जानबदार हैं, लेकिन दाइश के खिलाफ लड़ने के लिए हम तैयार हैं। दाइश के खिलाफ हम भी हैं, सऊदी अरब भी है, ईरान भी है, नुकता इतसाल तो मौजूद है, और चूंकि हमने वहां किसी खास फरीक का रिजीम चेंज के बारे में कुछ कहने से इनकार किया है तो इसलिए हमारी न्यूट्रलिटी तो वहां भी एक तरह की एस्टेब्लिश है, तो ये रोल तो हम अदा कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि मेरी ये राय बनती है कि दोनों मुल्क इस वक्त चाहते हैं कि हालात नॉर्मल हो। सऊदी अरब का मसला ये है कि उसके अंदर अब से अब बहुत डर पैदा हो गया है कि लोगों को उकसाया जा रहा है, ईरान से उन्हें डर यह है, ईरान के जब जायरीन या हाजी आते हैं या उम्र के लिए आते हैं तो एक जमाने में उनके यहाँ रवाज रहा था कि वो कुछ सियासी किस्म के नारे भी थे, वो इस्तेमाल करते थे, तो कुछ दिनों के लिए पाबंदी भी एक तरह की उन पर आयद रही है। तो अब गालबन जो शेख नबर का वाक्य है वो भी इसी का नतीजा है। इसी के पास कुछ ये बात है कि वहाँ के जो मजहबी नहीं है ज्यादा है कि सियासी बातें जो उन्होंने की है और जिसके टेप बहुत क्लिप्स बहुत आजकल सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। तो सऊदी अरब ये चाहता है कि ईरान से जो लोग आए वो मुल्क के अंदर इस तरह की बात ना करें जो उस रजीम के खिलाफ जाती हो, और रजीम चेंज की बात सिर्फ सीरिया नहीं अब सऊदी अरब पर भी आ जाए। और ईरान यकीनी तौर पर यह चाहता है कि उसको जो अब रिलीफ मिला है, स्पेस मिली है, जो उस पर पाबंदियां हटी हैं, उसमें कोई बहुत ज्यादा नए प्रॉब्लम उसके लिए पैदा ना हो। अरब ममालिक सब ने ही सबादी ताल्लुकात खत्म कर दिए हैं और ये अरब और अजम की लड़ाई है। इसमें जो बैकफुट पे ईरान आया है वो सफारत खाने पे हमले की वजह से आया है। तो गालबन कुछ सवारती तहफुजात मांगे जाएंगे और ये बात कि एक दूसरे मुल्कों के खिलाफ नफरत भी फैलाई जाएगी, इसको शायद ओपनली ना कहा जाए या अगर कहा जाए तो उस तरीके से कहा जाए। ये वो तमाम किरदार है जो पाकिस्तान अदा कर सकता है। इसमें उसका अपना भी इंटरेस्ट है। अपना इंटरेस्ट ये है कि पाकिस्तान के अंदर अक्सरियत बिला शुबा सुन्नियों की है, लेकिन शिया आबादी इतनी बड़ी तादाद में मौजूद है कि अगर कोई प्रॉब्लम पैदा हो गया तो उसके असरात इंटरनल सिक्योरिटी पर भी पैदा हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल में इस पूरी सूरत हाल की वजह से ये तवक्कु की जा सकती है कि जो रोल तुर्की का, मैंने अर्ज किया कि तुर्की चूंकि फ्रीक है शाम में, पाकिस्तान फ्रीक नहीं है, और मेरा ख्याल में इस्लामी दुनिया में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो इस वक्त इस मामले में फ्रीक भी नहीं है और कुछ किरदार भी अदा करने की पोजिशन में है। वो उनके साथ दहशत गर्दी के मामले पर तो लड़ना चाहता है लेकिन बाकी मामला पर किसी का साथ नहीं देना चाहता। दहशत गर्दी के खिलाफ, दाइश के खिलाफ ईरान भी है, सऊदी अरब भी है, हम भी हैं, बस कमाल ये है कि रूस भी है और अमरीका भी है, तुर्की भी है, सभी है, सभी उसके खिलाफ है, लेकिन बाकी मामला पर जो इख्तलाफात है पाकिस्तान उसमें नहीं पढ़ना चाहता।
ठीक, ओके, आप दोनों मेहमान हमारे साथ रहिए। क्विकली हम कुछ कॉलर्स हैं उनको सुनना चाहेंगे। मियावाली से मुरीद खान जी, अस्सलाम वालेकुम मुरीद साहब, आपका इंतजार था।
अस्सलाम वालेकुम सर, दाऊद खैरियत कर रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है वो भाइयों का किरदार है और ऐसे ही मुसलमानों को करना चाहिए, लेकिन ये ईरान और सऊदी अरब के हुक्मरानों का भी इम्तिहान है कि वो देखें कि दुनिया में क्या हो रहा है। दहशतगर्दी को अगर बढ़ाना है तो फिर ये आपस में जंग करें, अगर दहशतगर्दी को खत्म करना है तो भाई मेहरबानी करके सुलह करें। मुसलमान मुसलमान हो, मुसलमानों को तो हमारा कुरान पाक कहता है कि जब दो भाइयों को आपस में कोई टकराव हो जाए तो बीच में उनकी सुलह करा लिया करो, इसलिए कुरान पर अमल करते हुए ये सुलह करें। शुक्रिया।
ओके, बहुत अच्छी आपने बातें की हैं मुरीद साहब। नेक्स्ट हम कॉलर को सुनते हैं, हमारे साथ हैं कुहाट से मलिक नाइब खान जी। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम दीदी, आपको आपके मेहमानों को सलाम कह दो। अर्ज मेरा यही है कि पाकिस्तान तो सलीसी का किरदार अदा कर रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान सऊदी अरब से ये लिख करेगा अगर तुम कोई शिया तुम्हारे कानून का मुजरिम हो गया तो आप उसको सजा नहीं देंगे ईरान के खातर, या ईरान से लिख कर लेगा कि अगर कोई शिया उसके कानून में मुर्तकिब पाया गया तो आप उसमें तकरीर मुदाखलत नहीं करोगे। अगर जब तक किस किस्म के मुआहदा ना हो तो ये सऊदी अरब के कानून या आईन में ईरान की कुल मुदाखलत है कि नहीं, मेरा ये सवाल है। बड़ी मेहरबानी।
ओके, बहुत शुक्रिया, आपका ये सवाल हम उठाते हैं। आगे चलकर एक और कॉलर को लेते हैं, इस सेगमेंट के आखिरी कॉलर कुहाट से खान अकबर अफरीदी जी। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी।
जी सर,
सजाद मीर साहब से मेरा एक ही क्वेश्चन, सऊदी ईरान तनाज को हल करने के लिए ईरान से एम्बार्गो उठने से पाकिस्तान के लिए इस मामले को हल करने में कितनी मदद मिल सकती है, या पाबंदी उठने से ईरान मजीद अकड़ जाएगा और मामला हल करने में।
बिल्कुल, आप बहुत अहम क्वेश्चन उठाएंगे और इसी लाइन पे हम गुफ्तगू करेंगे, ये हमारा अगला सेगमेंट है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का खान अकबर अफरीदी साहब। आपने सुना सजाद मीर साहब हमारे कॉलर्स को, जवाब में आप क्या कहना चाहेंगे? वही फार्मूले की बात की है कि पाकिस्तान सालिसी का किरदार जिस तरह अदा करना उसने शुरू किया है और इसका ये पहला मरहला बज़ाहिर हमें नज़र आ रहा है, उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है हर सतह पे, लेकिन ये फार्मूला इसके लिए क्या होगा, किस फ्रेमवर्क के तहत ये किरदार जो है पाकिस्तान अदा करेगा?
دیکھیے میں اس بات کو دوہرا رہا ہوں کہ دونوں کی خواہش ہے ایران اور سعودی عرب کی اپنے اپنے حالات کی وجہ سے کہ یہ بات چیت کچھ ہو اور کامیاب ہو, کوئی بیچ میں پڑے, اور پاکستان کے ظاہر ہے اس پہ انٹرسٹ موجود ہے. اب میں ایک دوسری بات بھی کہنا چاہتا ہوں یا تیسری بات کہہ دیجیے کہ امریکہ کے اور عالمی طاقتوں کے بھی خیال یہی ہے کہ اس وقت مڈل ایسٹ کی صورتحال کو خراب ہونے سے بچایا جائے, اور اس میں اگر کوئی کردار ادا کر سکتا ہے تو اسے کردار ادا کرنا چاہیے. تو پاکستان یہ کام صرف سعودی عرب یا ایران کی خواہش پہ نہیں کر رہا, انٹرنل خواہش جو چھپی ہوئی ہے یا جس کا اظہار بھی ہو رہا ہے کچھ باتوں سے, بلکہ اس کے پیچھے امریکہ اور عالمی طاقتوں کی خواہش بھی شامل ہے کہ پاکستان آگے بڑھے اور کچھ کام کرے. اس کو یہ پوزیشن اس وقت سیاسی طور پر یا سفارتی طور پر حاصل ہو گئی ہے کہ وہ شام کے تنازع میں شامل نہیں ہے, یمن پہ اس نے اجتناب کیا ہے, سعودیوں سے اس کی دوستی ہے, ایران کے ساتھ اس نے کبھی بگاڑا نہیں ہے, اور جب بھی وہ آتے ہیں ان کی مدد بھی کی ہے. بلکہ ایک زمانہ تھا جو آر سی ڈی کا زمانہ تھا یا بغداد پیکٹ کا زمانہ تھا, ایران ترکی اور پاکستان ایک ایسے اتحاد میں شریک رہے ہیں جس اتحاد سے عرب ممالک جو تھے وہ گزارا خوش نہیں ہوا کرتے تھے. تو پاکستان کے تعلقات ایران سے آج کے نہیں ہیں, تاریخی ہیں, بہت پرانے ہیں, اور اس لیے ان تعلقات کو تہذیبی یا اخلاقی تعلقات کو ہم ختم نہیں کر سکتے. تو پاکستان اس وقت جو بھی کردار ادا کر رہا ہے وہ یہی ہے کہ دونوں کے اندر, سعودی عرب کا اتنا مسئلہ کہ ہمارے معاملے میں دخل نہ دو, کوئی شیخ نمر ہو یا کوئی اور بھی ہو یہاں آ کے سیاسی تقریر نہ کریں, اگر آپ کے زائرین آتے ہیں, حاجی آتے ہیں, تو وہ کوئی یہاں کی مملکت کے بارے میں یا یہاں کی حکومت کے بارے میں کوئی بات نہ کرے. ایران کا مسئلہ جو ہے وہ بھی اب اس وقت جو ان سے بات ہونی ہے وہ صرف اتنی ہونی ہے کہ سفارت خانے پہ حملہ کر کے آپ نے اپنی پوزیشن کو خراب کیا ہے, اس کو ٹھیک کیا جائے. تعلقات بحال ہو سکتے ہیں, تعلقات کی بحالی کا کوئی اگر منصوبہ فوری طور پر روبے عمل ہو جاتا ہے تو یہ اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. یہی کہا جا سکتا ہے کہ ایران اس پہ اپالوجائز کر لے اور سعودی عرب کہے کہ ہمارے ہاں یہ نہ کیا جائے, اللہ اللہ خیر اللہ
اوکے. سجاد میر صاحب, اس حوالے سے ایک اور بھی جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے خود پاکستان کے اندر جو حالات ہیں اس وقت وہ ہمارے سب کے سامنے ہیں. ایسے حالات میں پاکستان جب کسی تنازع کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کو باقی جو فریقین ہیں یا عالمی سطح پر اس کو کتنی سنجیدگی سے آپ کی نظر میں لیا جائے گا؟
دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک زمانہ تھا کہ جب ہم لوگ ہمیں تانہ دیا کرتے تھے کہ یہ طالبان گویا ان کے پالے ہوئے ہیں, آج وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ہم طالبان کے ساتھ بات چیت میں مدد کریں, اور اس میں صرف امریکہ اور چین ہی شامل نہیں ہے, افغانستان بھی شامل ہے. اس طرح ایران کے مسئلے پر بہت سے ملک جو ہیں خوش نہیں ہوں گے, بلکہ ہمارے ہاں چونکہ
لیکن پاکستان کو کتنی کامیابی ہوئی ہے اس میں, یہ بات ٹھیک ہے کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغان طالبان اور افغان حکومت کو میز پر لانے کے لیے پاکستان جو ہے وہ ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے, لیکن اس کے ابھی کوئی ٹھوس نتائج تو سامنے نہیں آئے ہیں. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ثالثی کا وہ کردار جو پاکستان ادا کر رہا ہے وہ کامیاب ہے.
دیکھیے ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ قطر میں جو مذاکرات ہوئے تھے اور جس کو امریکہ نے انیشیٹ کیا تھا وہ کامیاب ہوئے, بلکہ وہ ناکام ہوئے. اس ناکامی کے بعد عالمی طاقتوں نے یا عالمی اسٹیبلشمنٹ نے چاہا کہ پاکستان کچھ کردار ادا کر سکتا ہے, اور چین کو کچھ ذمہ داری سونپی گئی جس پر چین آمادہ ہو گیا ہے. تو اب اس نئے جو انیشیٹو لیا گیا ہے جس میں اب امریکہ بھی آن بورڈ ہے, چین بھی آن بورڈ ہے, پاکستان بھی آن بورڈ ہے, اس کی کامیابی اور ناکامی صرف ایک کنٹری کی کامیابی اور ناکامی نہیں ہے, بلکہ یہ ہے کہ پاکستان کو ایک رول ملا ہے, اور یہ رول امریکہ چاہتا ہے, یہ رول اب چین بھی چاہتا ہے, اور یہ رول افغانستان نے بھی ایکسیپٹ کر دیا ہے. ہمارا مسئلہ افغانستان میں صرف انڈین انفلوئنس ہے جس کی وجہ سے ہمارے لیے پرابلم پیدا ہوتا ہے. ایران کے معاملے میں بھی اور اس تنازع میں بھی ہمارا مسئلہ پھر تو انڈیا کا انفلوئنس رہے گا, اس کو قابو کرنا عالمی طاقتوں کا کام ہے, اور میرا خیال میں عالمی طاقتیں تو میں ذرا احتیاط سے استعمال کر رہا ہوں, امریکہ کا کام ہے. انڈیا اگر خواہ ہمارے لیے پرابلم پیدا نہیں کرتا, اگرچہ یہ بات اس وقت کہتے ہوئے میں اوائڈ کرنا چاہ رہا تھا, تو میرے خیال میں ہم ایران اور سعودی عرب اور عرب اور عجم کے درمیان یا اگر شیعہ سنی بھی کہہ لیجیے اس کے درمیان بہت پازیٹو رول ادا کر سکتے ہیں جس طرح ہم افغانستان میں کر رہے ہیں, اور اس کے نتائج میرے خیال میں کچھ نکلتے دکھائی دیتے ہیں. تو ہمیں بار بار کہا جاتا ہے, ایک بار ہوا وہ ناکام ہوئے کہ اعلان ہو گیا کہ وہ ملا عمر کی ڈیتھ ہو چکی تھی, اب کون مذاکرات کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہم دوبارہ جب
تو پھر وہی سوال سجاد میر صاحب, یہی آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ زیادہ یہ ثالثی کا کردار پاکستان کا افغان پیس عمل کے حوالے سے کچھ زیادہ کامیاب, ابھی تک ہمیں اس کے کوئی نتائج سامنے نہیں آ رہے ہیں, تو ایسے میں پاکستان نے ایک اور ثالثی کا کردار جو شروع کیا ہے اس سے کیا توقعات جو ہیں وہ رکھی جا سکتی ہیں, وہ کتنی یہ کردار کتنا کامیاب ہو سکتا ہے پاکستان کا, یہی میرا سوال تھا. لیکن آپ کا بے حد شکریہ سجاد میر صاحب, آئندہ بھی آپ سے بات ہوگی. امجد ملک صاحب, اس سیگمنٹ کا آخری سوال آپ سے میں یہ کرنا چاہوں گی, بتایا جا رہا ہے کہ چینی صدر شی جو ہے وہ بھی کل پہنچ رہے ہیں اور سعودی عرب اور اس کے بعد ایرانی جو عہدیدار ہیں ان سے ملاقات کریں گے, اس تنازع کو کم کرنے میں چین جو ہے وہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟
میں سمجھتا ہوں تین چار بڑے ملک بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. امیر صاحب نے بھی کہا ہے پاکستان فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے, نیرو ڈاؤن کر سکتا ہے کہ آپ کے کیا مسئلے ہیں, سی بی ایمز کچھ سی بی ایمز میں مدد کر سکتا ہے کہ جیسے سفارت خانہ کھولنے پہ آمادہ ہو جائے, بات چیت پہ آمادہ ہو جائے. اور یہ بڑے لوگ بڑے کردار جو ہیں جیسے چین ہے, امریکہ ہے, فرانس ہے, برطانیہ ہے, پھر یہ جو بڑے ممالک ہیں وہ سعودی عرب اور ایران کے اوپر اپنا انفلوئنس استعمال کر سکتے ہیں, اسپیشلی جبکہ ایران نئی نئی ان کو مراد ملی ہیں, پابندیاں ہٹی ہیں, تیل کی قیمت $28 پہ آ رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ اکنامک جو رول ایران کا اب کھل رہا ہے, تو یہ بڑے ممالک پھر اپنا انفلوئنس استعمال کر سکتے ہیں. ون, کہ آپ ایک دوسرے کی ٹیریٹوریل جیوگرافی کو رسپیکٹ کریں, ان انٹرنل لا کو رسپیکٹ کریں, دوسرا بات چیت نہ چھوڑیں, تیسرا سفارتی تعلقات بحال کریں, اور چوتھا فورمز کے اوپر سیگریگیٹ نہ کریں. یہ نہ ہو کہ سعودی عرب کسی سے نکلے تو 10-12 جو سعودی پرو سعودی ملک نکل جائیں اس اتحاد سے, یا ایران کے پرو ایران سیکٹیرین شیعہ کے لوگ جو ہیں وہ نکل جائیں, تو وہ چاہیں گے کہ ایک جگہ کے اوپر باہمی اعتماد کو بحال کرتے ہوئے بات چیت کا آغاز کریں, دونوں ممالک آپس میں بات چیت کر کے اپنے معاملات سارٹ آؤٹ کریں, او آئی سی کے لیول کے اوپر سارٹ آؤٹ کریں, اور یونائٹیڈ نیشن کے لیول کے اوپر بیٹھنے سے انکاری نہ ہوں. تو میرے خیال میں یہ اس کو فیکٹ فائنڈنگ کے طور پہ لیں. پاکستان کا آپ دیکھیں یہی رول بہت ہے کہ پاکستان کسی کی سائیڈ نہیں لے رہا, یمن سیریا میں نیوٹرل رہا ہے, ابھی بھی اتنے امپورٹنٹ تعلقات ہونے کے باوجود وہ کسی بھی جو ہے وہ جو فوج کشی ہے اس کا حصہ نہیں ہے, اور نیوٹریلٹی برقرار رکھے ہوئے اور اپنا انفلوئنس یوز کرتے ہوئے دونوں کو بات چیت کی طرف مائل کر رہا ہے, اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے.
اوکے, ہمارے ساتھ رہیے آپ امجد ملک صاحب, ہمیں یہاں یو ایس اے علی اکبر مرزا صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. ہمارا نیکسٹ جو سیگمنٹ ہے وہ بھی ایران اور یہ پورا جو مشرق وسطی کا خطہ ہے اسی حوالے سے ہے. اس وقت ہم ایک شارٹ بریک لینا چاہیں گے, بریک سے واپس آ کر گفتگو جاری رکھیں گے.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/VOA Urdu یا twitter.com/UrduVOA, ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات.
ملیہ صاحبہ, کیا اس کی وجہ اسلامو فوبیا ہے, کیا یورپ خوف زدہ ہے؟
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے.
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں, لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں.
Cooperation with countries like Pakistan, who are already partnering with in this fight against terrorism.
پاکستان کا پورے کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ میں طلب نہ کر سکے.
غیر جانبدار بحث.
ریمیٹینس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر, کہاں تھی عدالتیں, کہاں تھی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں, چاہیے عدالتوں کا فیصلہ تھا.
پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا, اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشوئل ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے اس کا تعلق.
انڈیپینڈنس ایونیو واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ.
جی سامعین، ایک دفعہ پھر پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید، جو آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے، اور علی اکبر مرزا صاحب آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. لندن سے ہمارے ساتھ ہیں امجد ملک صاحب اسکائپ کے ذریعے، اور آپ سے ہم علی اکبر مرزا صاحب جاننا چاہیں گے. جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ اور مغرب کی جانب سے ایران کے خلاف جو اقتصادی پابندیاں تھیں اس کو اٹھا لیا گیا ہے، یہ بتائیے گا کہ عالمی اور ریجنل سطح پر اس کی ان پابندیوں کو اٹھانے کی کیا اہمیت ہے؟
جی السلام علیکم، اور بہت بہت شکریہ مجھے اس ڈسکشن میں شامل کرنے کا. دیکھیے، مغرب اور امریکہ کی جتنی بڑی بڑی کارپوریشنز ہیں اور بڑی کمپنیز ہیں، یہ سب بڑے عرصے سے اس بے چینی سے اس بات کا انتظار کر رہی تھیں کہ یہ پابندیاں اٹھیں اور وہاں پر انویسٹمنٹ کی جا سکے. یورپین ممالک سے تو کئی وفد آلریڈی ایران کا دورہ کر کے بھی آ چکے ہیں، اور اب یہ پابندیاں ہٹنے کے بعد امریکہ کا رویہ، کیونکہ اس معاملے میں ذرا تھوڑا سا سخت تھا یورپین ممالک کے مقابلے میں، تو یہاں سے اتنی آمد و رفت ابھی شروع نہیں ہوئی تھی، لیکن اب یہاں سے بھی آمد و رفت شروع ہو جائے گی. کارپوریشنز کی جو انٹرسٹڈ ہیں وہاں امریکہ میں انویسٹمنٹ کے، اور کاروں کی فروخت جو ہے ایک بہت بڑا کاروبار ہے جو امریکہ میں، جس کے لیے بڑے مواقع موجود ہیں. آئل کی قیمتیں پہلے ہی دنیا میں بڑی تیزی سے کم ہوئی ہیں، لیکن اب جو رپورٹ آ رہی ہے وہ یہ کہ ایران سے پابندیاں ہٹنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ امریکہ میں آئل کی قیمت، جو کہ اب اس وقت $2.5 اور $2 کے قریب ہے، وہ کم ہو کے شاید $1.5 تک آ جائے. تو ظاہر بات ہے کہ اس سے بہت بڑی تبدیلیاں معاشی بھی اور سیاسی دونوں آئیں گی. ایران میں بھی یہی فضا پائی جاتی ہے، وہاں سے پر بھی لوگ جو ہیں اب اپنے اسٹاک وغیرہ کو، کارپیٹ کے اسٹاکس کو اور دوسری ایسی چیزیں جو پہلے وہ ایران سے ایکسپورٹ ہو کے دوسرے ممالک جاتی تھیں، ان کا اسٹاک وغیرہ بڑھا رہے ہیں اس امید پر کہ وہاں سے تجارت اب مغربی ممالک کے لیے بڑھ جائے گی.
ٹھیک، اوکے. امجد ملک صاحب، جس طرح ہمارے ایک کالر نے بھی ایک اہم سوال جو ہے خان اکبر افریدی صاحب نے کوہاٹ سے اٹھایا، وہ میں آپ سے کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ ایران کا مشرق وسطی میں اگر ہم دیکھیں تو ایک اہم کردار جو ہے وہ رہا ہے ہر سطح پہ، اور یہ کہا جاتا ہے کہ آئندہ بھی رہے گا. اب جب کہ ایران کے خلاف پابندیاں جو ہیں، اقتصادی پابندیاں بیشتر وہ اٹھا لی گئی ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے ایران اس سے فائدہ اٹھا کر، اس پر جو ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی ہمیشہ وہ اس کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے، اسی لائن پہ وہ آئے گا، یا پھر اس سے ایک صحیح فائدہ اٹھاتے ہوئے شام جو ہے، عراق کے جو حالات ہیں، باقی خطے کے جو حالات ہیں، اس میں ایک مثبت کردار جو ہے وہ ادا کرے گا؟
دیکھیں، یہ ایران کے لیے موقع ہے کہ وہ اپنی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے اس کو ایسے استعمال کرے کہ وہ جو دنیا ہے جس میں اس کا اثر رسوخ ہے، اس میں اس کی اس طرح پذیرائی بھی ہو. اگر تو وہ سیرین کانفلکٹ یا گلف کانفلکٹ میں ایز اے ٹربل میکر رہے گا، اور اپنی امیری کو استعمال جو کرتے ہوئے گریٹر انفلوئنس گلف میں بنانے کی کوشش کرے گا کہ ان کا سیکٹیرین جو رول جو ہے برقرار رہے، تو میرے خیال میں ان کو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. لیکن بالکل وہ سٹیک چاہے گا. سٹیک میں جب آپ ڈائیلاگ کے لیے بیٹھیں گے، تو آپ کو جب آپ تجارت کریں گے دوسرے ملکوں کے ساتھ، تو آپ کی وائس ویسے ہی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اکانومی میں آپ کو دیکھیں، $28 بیرل کے اوپر آنا اس کا مطلب ہے پابندیوں کے ہٹنے سے انٹرنیشنل ٹریڈ مارکیٹ میں اس کا انفلوئنس آیا ہے. دوسرے ممالک جو ہے، میں دیکھ رہا تھا قطر میں اور دبئی میں سٹاک میں 7% اور 4% کی کمی واقع ہوئی ہے. وہ اس کا ٹرینڈ جو ہے نظر آ رہا ہے ایران کے اوپر پابندیاں ہٹنے سے، ان کا مارکیٹ میں انفلوئنس بڑھنے سے. لیکن تجارتی معاملات کو ہٹاتے ہوئے اگر آپ دیکھیں کہ ان کو کیا وہ اس رول سے ایبڈیکیٹ کریں گے جو ان کا انفلوئنس سیکنگ رول ہے ان گلف، مجھے لگتا نہیں ہے ایران کے معاملات دیکھتے ہوئے کہ وہ سیریا سے اور یمن کے یا اس طرح کے جو ممالک ہیں جہاں پہ انفلوئنس ہے ان کی سیکٹ کا، وہ ان سے بالکل دستبردار ہوں گے. لیکن جو بڑے ممالک ہیں ان کی جو سوچ ہے گلف کے بارے میں، جس طرح انہوں نے سیریا کے ساتھ معاملات طے کیے ہیں تاکہ وہاں پہ رجیم چینج کو چھوڑ کے وہ چاہ رہے ہیں کہ گریجولی وہاں پہ پروسیس آئے اور ود ان سرٹن پیریڈ آف ٹائم وہاں پہ انتخابات ہوں اور شفاف حکومت ہو اور ایسی حکومت آئے جس کو لوگوں میں پذیرائی ہو. میرے خیال میں ریلیکسیشن جو ہے سینکشن کی اس میں بھی یہی کار فرما ہے. امریکہ چاہتا ہے کہ اسپیشلی صدر اوباما کہ وہ جاتے جاتے دنیا کو ایک ایسا پیغام دے کے جائیں کہ جس سے ایک پیسفل فضا جو ہے وہ بحال ہو جس میں ٹریڈ اینڈ ادر اپرچونیٹیز جو ہے ان کو موقع مل سکے. اسی وجہ سے انہوں نے اس کو پارشل کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھا ہے کہ ایران کم از کم ایک بڑے عرصے تک جو ہے نیوکلیئر آرمامنٹ کی جو ہے خواہش نہیں رکھے گا یا اس پروگرام کو منجمد رکھے گا. انہوں نے پارشل سکسیس کو ایز اے سی بی ایم ایز اے کانفیڈنس بلڈنگ میجر یا انیشل سٹارٹ سمجھا ہے. ابھی دیکھنا ہوگا کہ اگلے 12 سے 24 مہینے ایران کس طرح ان پابندیوں سے آزادی کو استعمال کرتا ہے. ہمارے خطے میں جو پاکستان اور دوسرے ممالک ہیں بالکل اس سے فائدہ اٹھائیں گے. آپ کا بارڈر لگتا ہے, تاپی گیس 1700 کلومیٹر گیس پائپ لائن جو ہے اس میں انڈیا افغانستان آتے ہیں وہاں سے گزرنی ہے, ان کی سیکیورٹی پوزیشن ہے. بہت اچھا موقع ہے انڈیا پاکستان اور افغانستان کو مل کے کام کرنے کا. لیکن کیونکہ ایران بالکل بارڈر پہ ہے, کام ہو بھی چکا ہے اور ان کے پاس گیس ہے بھی, تو یہ وہ دوسرے ممالک تک جلدی گیس کی فراوانی کر سکتا ہے, تو یہ تجارتی مواقع بھی موجود ہیں.
اوکے علی مرزا صاحب, یہ جو پابندیاں اٹھائی گئی ہے اس کے بدلے میں $100 ارب کی جو فریزڈ رقم ہے وہ ایران کو واپس مل جائے گی. اس کے علاوہ وہ کل کر درآمد اور برآمد جو ہے اب وہ کر سکے گا. اور یہی اگر ہم دیکھیں اسرائیل اور سعودی عرب کے تحفظات تھے کہ وہ جب ایسا ہوگا تو ایران اس سے غلط فائدہ اٹھا سکتا ہے. آپ کو اس میں جو اسرائیل اور سعودی عرب کے تحفظات ہیں اس میں کتنا وزن آپ کو نظر آتا ہے یہاں پر؟
دیکھیں, میں آج سے 4 سال پہلے ایران گیا تھا
جی,
اور میں نے جو وہاں پر اکانومی اور کی صورتحال دیکھی اور جو لوگوں میں فیلنگس نوٹ کی, اس کے حساب سے لوگ جو ہیں بہت زیادہ اس بات میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ ملک میں اکانومی کو ترقی دی جائے. ایران جو دنیا بھر میں ایک آئسولیٹڈ کنٹری رہ گیا تھا اس چیز کو ختم کیا جائے, اور جو ملک میں گھٹن کی سی ایک فضا ہے سیاسی گھٹن کی اس کو کم کیا جائے. اس کے علاوہ لوگوں میں جو ہے البتہ بڑا جوش و خروش تھا, لوگ خوش حال زندگی گزار رہے تھے. لیکن یہ تین چیزیں جو میں نے بیان کی, ان تین چیزوں کی وجہ سے ایرانی حکومت جو موجودہ حکومت ہے, یقیناً ایران میں بھی مختلف فیکشنز ہیں اور مختلف فیکشنز کی مختلف اوپینین ہیں, لیکن جو اس وقت جس فیکشن کا پلہ بھاری نظر آتا ہے ایران کی داخلی سیاست میں وہ صدر روحانی کی حکومت ہے, جن کا نظریہ یہ ہے کہ ہمیں دنیا کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے اور اکنامک ڈیولپمنٹ اور پروگرس کے لیے اور لوگوں کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں توجہ دینی چاہیے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس رقم کا جو بیشتر حصہ ہے وہ ظاہر بات ہے کہ ملک کے داخلی مسائل حل کرنے اور اقتصادی خوشحالی کے لیے خرچ کیا جائے گا, اور ہونا بھی یہی چاہیے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اسرائیل اور سعودی عرب کو جو خدشات ہیں کہ جی یہ رقم ایرانی پولیٹیکل انفلوئنس کو انکریز کرنے کے لیے استعمال کی جائے گی, تو اس میں سچ بھی ہے, لیکن یہ کہ اس کا کوئی اتنا بڑا تعلق ان اقتصادی پابندیوں کے اٹھنے کی وجہ سے یہ $100 بلین کی یا جو بھی رقم آئے گی سامنے, اس لیے کہ اس میں مختلف فگرز ابھی سامنے آ رہے ہیں. $150 ارب سے بات شروع ہوئی تھی لیکن پھر پتہ چلا کہ بہت سے ایران نے واجبات ادا کرنے ہیں تو وہ رکھے جائیں گے, تو جو بھی ایکچوئل فگر آئے گا ایک بہت بڑی رقم ہے. لیکن یہ کہ اتنی بڑی رقم کی کبھی ہم ایران کو ضرورت نہیں ہوئی, جو کچھ وہ اپنا انفلوئنس بڑھانے کے لیے کہہ لیجئے یا اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کی مدد کے لیے کہہ لیجئے یا جس طرح بھی ایران کی جو پالیسی رہی ہے اسرائیل کے خلاف یا علاقے میں اپنا انفلوئنس بڑھانے کے لیے, اس میں اس کو بلینز آف ڈالرز کی تو کبھی ضرورت نہیں پڑی. پچھلے 30 سال سے ایران مستقل یہ کام کر رہا ہے اقتصادی پابندیوں کے باوجود, اور وہ یہ کام بڑی آسانی سے چند ملین ڈالرز میں کر رہا ہے, جیسے حزب اللہ کی مدد ہے یا سیریا میں جو کچھ وہ حافظ الاسد کی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے مدد کر رہا ہے, یا یمن میں جو کچھ بھی ان کا رول ہے. اس کے لیے ان کو بلینز آف ڈالرز کی ضرورت نہیں پڑی, وہ یہ ملینز میں بہت عرصے سے کر رہا ہے. اور اس رقم سے یقیناً یہ شک تو ہے, خیال تو آتا ہے کہ اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ رقم ادھر استعمال ہوگی, لیکن وہ رقم کبھی بھی ایران کو بلینز میں ضرورت نہیں پڑی. اور داخلی سیاست جو ایران کی ہے اور جو ایران کی اس وقت اقتصادی اور بین الاقوامی دنیا میں اپنا مقام بنانے کی ایک ضرورت ہے, وہ جو ایک آئسولیشن اور پرایا کسی صورت حال ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جو ایران میں ایک خیال اور رجحان پایا جاتا ہے, اس حوالے سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ رقم داخلی ترقی کے لیے استعمال
اس کے لیے استعمال ہوگی. ٹھیک. اچھا, اب یہ پابندیاں اٹھانے کا جب اعلان کیا گیا تو اس کے محض ایک دن بعد اوباما انتظامیہ نے بیلسٹک جو میزائل پروگرام ہے ایران کا مبینہ, اس کی پاداش میں نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا. اس سے کیا پیغام جاتا ہے؟ کیا اگر ایران جو ہے آئندہ جوہری معاہدہ جو اس کا ہوا ہے 5+1 کے جو عالمی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ, ان کی اگر وہ کبھی آگے چل کر خلاف ورزی کرتا ہے تو یہ پابندیاں دوبارہ لگ سکتی ہیں ایران پر؟
دیکھیے, دوبارہ پوری دنیا کو بالکل ساتھ ملانا, خصوصاً رشیا اور چائنا کو اور ایون یورپین ممالک کو اتنی ہی پابندیاں دوبارہ عائد کرنے کے لیے کہ جو ان کل تک برقرار تھی, وہ تو شاید مشکل ہو. لیکن یہ کہ یک طرفہ پابندیاں امریکہ کی طرف سے, کیونکہ ان کو یونائٹڈ نیشنز کی بھی اس سلسلے میں حمایت حاصل ہے میزائل کے حوالے سے, کہ اگر وہ میزائل ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو پابندیاں لگائی گئی ہیں اور انٹر کانٹیننٹل بلاسٹک میزائل کے حوالے سے جو پابندیاں ہیں, اگر اس کی خلاف ورزی کرتا ہے اور اس پروگرام کو مزید ڈیولپ کرتا ہے, تو یقیناً امریکہ یک طرفہ طور پر پابندیاں لگا سکتا ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ان پابندیوں کو داخلی سیاست امریکہ میں بھی, دیکھیں دو گروپ ہیں, ایک گروپ بہت سختی سے اس چیز کا مخالف ہے کہ ایران کے ساتھ تعلقات کیوں بہتر کیے جا رہے ہیں, خصوصاً ایٹ دی ایکسپنس آف اسرائیل, کیونکہ اسرائیل امریکہ کا اتحادی اور حلیف مانا جاتا ہے مشرق وسطی میں. تو بہت سے امریکنز کو اس بات پہ اعتراض ہے, خصوصاً ریپبلکن پارٹیز کو اور ممبر کانگریس کے ممبرس کو, کہ جی ہم اسرائیل سے تعلقات خراب کر رہے ہیں ایران سے تعلقات اچھے کرنے کے لیے. اور ان لوگوں کی یہ شکایت رہی ہے کہ بھائی اس بلاسٹک میزائل کے سلسلے میں جو ایران اتنی پابندی سے نہیں کام کر رہا جتنا کہ اقوام متحدہ کی قرارداد میں اس کو کرنا چاہیے, تو اس سلسلے میں اس پہ پابندی عائد کی جائے. تو یہ ایک ہو سکتا ہے کہ یہ مسئلہ بھی ایک داخلی سیاست کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہوا ہو, لیکن اس پہ کتنی شدت سے عمل ہوگا اور کیا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا آئندہ چند دنوں اور ہفتوں یا مہینوں میں, یہ میرے خیال سے ممکن ہے.
اوکے, بہت شکریہ آپ کا. اور سامعین, آپ کو بتاتے چلیں کہ اس موضوع پر آج ہمارا راؤنڈ ٹیبل بھی ہوگا, تو زیادہ ڈیٹیل میں اس پر ڈسکشن ہوگی. آپ سنیے گا پاکستان ٹائم 10 سے 11 تک. اس وقت ہم ایک بریک لینا چاہیں گے. بہت شکریہ آپ کا علی اکبر مرزا صاحب. اس سیگمنٹ کا ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے, اور امجد ملک صاحب آپ کے بھی ہم شکر گزار ہیں, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آگے چل کر اس وقت کابل میں جو 4 ممالک کے ریپریزنٹیوز کے مابین جو افغان پیس پروسیس کو ریوائیو کرنے کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن اس وقت ایک لیتے ہیں ایک شارٹ سی بریک.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/VOA Urdu یا twitter.com/UrduVOA. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
جی سامین، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام جہاں رنگ، اور اس وقت اس پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہم افغان پیس پروسیس کو دوبارہ شروع کرنے کے حوالے سے جو کوششیں ہو رہی ہیں، اور اس وقت اس حوالے سے دوسرا اجلاس چار اہم ممالک کے مابین کابل میں جاری ہے، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. پاکستان سے ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب نے، معروف دفاعی تجزیہ نگار ہیں، اور ہمیں کابل سے جوائن کیا ہے ایک اور معروف تجزیہ نگار عبدالحائی وارسان صاحب نے. عبدالحائی وارسان صاحب، سب سے پہلے آپ ہمیں بتائیے گا، یہ دوسرا اجلاس اس حوالے سے ہو رہا ہے کہ جو امن پروسیس ہے اور افغان طالبان کے ساتھ جو پیس پروسیس ہے، اس کو دوبارہ کس طرح اس کو شروع کیا جائے، اور ایک خاص روڈ میپ جو ہے اس کی بھی بات کی جا رہی تھی کہ اس پر بات ہوگی. یہ دوسرا اجلاس ہو رہا ہے اس وقت، ابھی تک دونوں اجلاس جو ہیں اس میں بات کہاں تک آگے بڑھی ہے، کوئی نتائج اس کے نکل رہے ہیں؟
جب آج کا اجلاس ہوا اس میں تو طالبہ روڈ میپ کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے. یہ 4 پوائنٹ ایجنڈا تھا، وہ 4 پوائنٹ ایجنڈا میں اگریمنٹ ہو چکا ہے. یہ کہتے ہیں کہ طالبان اچھا طالب برا طالب نہیں ہے.
جی
ایک جیسا عمل کریں. دوسری پوائنٹ یہ مذاکرات آگے بڑھانے کے لیے بھی اگریمنٹ اگری ہو چکے ہیں. یہ سب سے اچھا بات یہ ہے کہ دونوں فریق نے، چاروں فریق یہ اس میں اتفاق کیا ہے کہ ہم ان کی مقابلے ایک جیسا ہم
اوکے. آپ بریگیڈیئر صاحب ہمیں یہ بتائیے گا، کیونکہ اس اجلاس میں ابھی جو کابل میں ہو رہا ہے اس میں جو کچھ معلومات جو ہیں انفارمیشن سامنے آ رہی ہیں، یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس طرح کی اور بھی کئی اجلاسیں جو ہیں وہ ہوں گی، تو ایک ٹائم فریم جو ہے اس کا نہ دینا، اور اس سے کیا یہ نہیں لگتا کہ یہ ایک اوپن اینڈڈ پروسیس ہوگا جو کئی عرصے تک چلے گا، تو اس سے کتنی توقعات جو ہیں وہ رکھی جا سکتی ہے جس پیس سے یہ چل رہا ہے، اور ابھی تک دو اجلاس ہوئے ہیں اس کے جو بھی نتائج سامنے آئے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے؟
جس میں ایک تو شاید مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان کی حکومت جو ہے اس میں شاید اس بات کے اوپر کنسنسس نہیں ہے کہ افغان طالبان سے بات کی جائے یا نہ کی جائے. کچھ لوگ جو ہے افغانستان کی حکومت میں شاید اس بات کے مخالفین میں سے ہیں کہ بات نہ کی جائے. تو ایک تو یہ ہے کہ افغانستان کی حکومت میں کنسنسس پیدا کرنا، دوسری بات یہ ہے کہ طالبان جو ہے ان کے اندر بھی آپ کو پتا ہے کچھ فیکشن بنے ہیں، کچھ گروپس بنے ہیں بڑا عمر کی وفات کے بعد. اس میں سب سے بڑا جو گروپ ہے وہ تو ملا منصور اختر کا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ ان کے مخالفین بھی ہیں، تو اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے. دراصل حکومت پاکستان اور امریکہ جو ہے اور ساتھ چین، ان کی کوشش یہ ہے کہ افغانستان کی حکومت سے بات کی جائے کہ نمبر ایک تو اس میں کنسنسس ہو کہ سارے جو ہے وہ مذاکرات پہ راضی ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس مذاکرات میں یہ بات بھی طے ہو جائے کہ آپ جب طالبان سے بات کریں گے تو ان کو کیا پیشکش وغیرہ ہوگی، یا ان کی کس بات کو مانا جائے گا اور کس بات کو نہیں مانا جائے گا، اس کے اوپر بھی بات چیت ہو رہی ہے. اور دوسری طرف شاید حکومت پاکستان کی کوشش ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے ان سے بات کی جائے کہ کیا وہ بات چیت پہ راضی ہیں اور وہ بات چیت پہ آ جائیں. ساتھ ہی بھی بات ہو رہی ہے کہ کون سے طالبان گروپس ہیں جن سے بات کی جائے، جس کی طرح اشارہ کیا میرے دوست ہیں کابل سے کہ گوٹ طالبان اور بیٹ طالبان یا کیا کون سے ہیں جن سے بات کی جائے ان سے نہیں کی جائے. تو میرے خیال میں یہ جو دو اجلاس ہوئے ہیں یہ صرف اس لیے ہوئے ہیں کہ پہلے تو یہ تحریک کی جائے کیونکہ ابھی تک وہ طالبان سے میسر بیٹھے نہیں ہیں, کیونکہ وہ بات چیت جو ہوگی وہ طالبان افغان طالبان اور جو افغانستان گورنمنٹ ہے وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے کی بات سن کے پھر آگے پیش ہوگی.
اوکے, اس پہ واٹسان صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ طالبان کی جو ویب سائٹ ہے, آج اگر اس ویب سائٹ پہ آپ جائیں تو آپ کو نظر آئے گا ایک تو وہ ان مذاکرات کو, یہ دو جو اجلاسیں ہوئی ہیں اس کو یوز لیس قرار دے رہے ہیں. ایک اور بات وہ یہ کر رہے ہیں کہ جب تک خود ساختہ اسلامک جو شریعہ ہے ان کے خیال میں جو صحیح اسلام ہے اگر وہ نہیں لایا جاتا افغانستان میں, آئین میں تبدیلی نہیں ہوتی, اور ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک تمام فوجی جو ہیں وہ نہیں ان کے انخلاء نہیں ہوتا افغانستان سے تب تک وہ باتوں کے لیے راضی نہیں ہوں گے. تو اگر ان کے یہ شرائط ہے تو آپ کو پھر لگتا ہے کہ یہ جو اجلاسیں ہو رہی ہیں یا ان کے یہ شرائط جو ہیں یہ مانے جائیں گے یا پھر کوئی امید جو ہے رکھی جا سکتی ہے کہ ان سے بات چیت کا آغاز ہوگا؟
شہنازین, یہ دوسرے اجلاس جو کابل میں ہو چکا ہے اس میں چار پوائنٹ پر یہ چار فریق کو اتفاق کیا ہے. پہلے تو یہ کہ یہ مذاکرات آگے بڑھانے کے لیے آپس میں تعلقات کو بہتر بنائیں گے, پاکستان افغانستان میں یہ تعلقات جو ہے وہ بہتری کی طرف لایا جائے کیونکہ بات آگے بڑھے چلے. دوسری اتفاق تو یہ کہ جو وہ گروہ طالبان کو وہ فریکشن جو یہ مذاکرات کے ٹیبل پر نہیں آتی ان کے لیے جوائنٹ ایکشن لیا جائے. تیسری بات تو یہ کہ یہ جب اب متفقہ طور پر طالبان سے یہ ریکویسٹ کیا ہے کہ وہ ٹیبل پر آ جائے. اور دوسرا اہم بات یہ کہ چاروں فریق یہ اتفاق کیا ہے کہ طالبان میں سے کوئی اچھا برا نہیں ہے,
ٹھیک. اوکے, لیکن پھر یہاں کئی سوالات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں جن کے جوابات جو ہیں وہ ابھی تک سامنے نہیں آ رہے ہیں. یہ کہ طالبان
اس مرحلے پر اس پر تو بات نہ,
جی بالکل, بہت سے کوئسچنز جو ہیں,
جی بالکل, جو یہ نقشہ جو روڈ میپ جو ہے اس پر بات روڈ میپ میں چار پوائنٹ پر ابھی اتفاق ہوا.
اوکے, بہت شکریہ آپ کا عبدالحی وارسان صاحب اور بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب, آئندہ تفصیل میں ہم اس موضوع پہ آپ سے بات کریں گے. تھینک یو آپ نے ٹائم دیا. اور سامعین, اس وقت پاکستان سے ایک اور جو خبر آئی ہے اکبر بگٹی کیس کے حوالے سے کچھ پیش رفت ہوئی ہے اور سابق جو صدر پرویز مشرف ہیں ان کو اس کیس میں بری قرار دیا گیا ہے. شبیر شر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ شبیر شر صاحب, جی جی آپ کی آواز آئی ہے. جی شبیر شر صاحب, یہ بتائیے گا کہ اس اکبر بگٹی قتل کیس میں الزامات کیا تھے پرویز مشرف صاحب پہ اور اب کن بنیادوں پر ان کو بری کر دیا گیا ہے؟
اس پر یہ تھا کہ انہوں نے جو کارتون تھے ان کو فیسلیٹیٹ کیا تھا, یہ فیسلیٹیٹر تھا. اور اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ایویڈنس کوئی پروو نہیں کر سکتی ہے پروسیکیوشن, وہ خود تو وہاں پر موجود نہیں تھا کہ ہمارا کرمنل لا پروسیجر کوڈ ہے یا پاکستان پینل کوڈ ہے اس کے مطابق یا تو سبسٹانشل ایویڈنس ہو یا پھر مٹیریل ایویڈنس ہو. تو اس میں دونوں ایویڈنس جو ہے وہ پروسیکیوشن کلیکٹ کرنے میں ناکام رہی ہے کہ نہ تو سبسٹانشل ایویڈنس کلیکٹ کیا جا سکا کہ کس طرح سے اس میں انوالومنٹ ہوئی, کس طرح سے وہ ملوث تھے, اس وقت کیا آپریشن چل رہا تھا, آرمی کا آپریشن تھا, ایسا بھی کوئی ایویڈینس نہیں آیا کہ اس وقت ایسا کوئی آرمی آپریشن بھی نہیں چل رہا تھا. تو اس طرح سے ظاہر ہے کہ جب صرف ان میں جس کو کہا جائے گا ایبسنس آف ایویڈینس صرف کسی ملزم کو شک کے بنیاد پر ریلیز تو کر سکتی ہے, اس کو سزا نہیں دے سکتی. یہ ہمارے ملک کا لا ہے اور اس میں ڈاؤٹ کے بنیاد پر جو ہے وہ اکویٹل ہی ہوتا ہے, کنوکشن نہیں ہوتی ہے. اس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ پروسیکیوشن جو ہے جو الزامات یعنی چارج کرنٹ کیا گیا تھا پرویز مشرف کے خلاف, اس میں جو ایویڈنس ہے وہ کلیکٹ کرنے میں اور ایویڈنس کو کورٹ میں لانے میں پروسیکیوشن ناکام رہی ہے, جس کی وجہ سے کورٹ نے شک کا فائدہ دیتے ہوئے ان کو اکوئٹ کر دیا ہے, اکوئٹل کیا ہے.
ٹھیک, اوکے, یہ
کوئی لیگل سی نظر نہیں آ رہی کہ کوئی لیگل سی پولیٹیکلی تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ یہ کیا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ جج کا کوئی ایسا انٹرسٹ نہیں ہوگا. میں کوئی جج جو ہمیں اس میں اسٹریس میں نظر آیا, کیونکہ اسٹریس میں جب نظر آتے ہیں ججز تو وہ خود ہی اس سے ٹرائل سے الگ ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہم یہ ٹرائل نہیں چلا سکتے. اور یہ تو ہائی پروفائل کیس تھا, اس میں ہم نہیں سمجھتے کہ جج کوئی اس میں ڈس آنےسٹی کر سکتا ہے.
اوکے, بہت شکریہ آپ کا شبیر شر صاحب, تھینک یو سو مچ. ہم آئندہ آپ کو سے دوبارہ بات ہوگی. ہماری اس سیگمنٹ کا ٹائم جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے. اور سامعین, ابھی یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کا جو سیاسی منظر نامہ ہے اس پہ اس فیصلے کے کیا اثرات پڑتے ہیں, اور ڈفرینٹ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, باقی جو طبقے ہیں, ان کی جانب سے کیا ریئیکشن اس فیصلے پر آتا ہے, یہ ابھی دیکھنا باقی ہے. اس وقت پروفیسر فیضان الحق صاحب نے ہمیں یو ایس سے جوائن کیا ہے, ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اور پروگرام کے آخر میں یہاں امریکہ میں آپ کو بتاتے چلیں کہ آج امریکہ بھر میں مارٹن لوتھر کنگ ڈے جو ہے وہ منایا جا رہا ہے. اور پروفیسر فیضان صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اس وقت امریکہ کی جو موجودہ صورتحال ہے, اس تناظر میں آپ اس دن کی کیا اہمیت دیکھتے ہیں؟
سب سے پہلے سننے والوں کو بہت سلام دعا اور پیار, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایمان میں رکھے. آج مارٹن لوتھر کنگ ڈے ہے, اور مارٹن لوتھر کنگ جو ہے ان کی جد و جہد سول رائٹس کے سلسلے میں بہت مشہور ہے پوری دنیا میں, اور خاص کر ان کی جو نان وائلنس کی جو ان کی سوچ تھی, جس کی وجہ سے بہت سے چینجز جو ہیں وہ آئے اس معاشرے میں. اور یہی وہ راستہ تھا جس کے ذریعے ایک دن ہم نے دیکھا کہ کوئی 8 سال پہلے امریکہ میں پہلی دفعہ ایک افریقن امریکن پریزیڈنٹ جو ہیں وہ منتخب ہوئے. لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ یہ رد عمل کے طور پہ, اور کچھ ویسے بھی جو معاشرتی پریشرز ہیں ان کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ خاص قسم کا ریسزم جو ہے وہ امریکہ میں ابھرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. لیکن یہ آپ کے ذریعے پاکستان والوں کو اور تمام دنیا کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ امریکہ کی جو سول سوسائٹی ہے وہ بہت مضبوط ہے, اور وہ اس میں ایک خوبصورتی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کریکٹ کرتی رہتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک طرف تھوڑی سی ریسزم بڑھی ہے تو دوسری طرف جو پولیس آفیسرز ہیں ان کا جو رد عمل ہے مائنورٹیز کی طرف, اس میں چینجز آ رہے ہیں. اور یہ کہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہ مائنورٹیز کے خلاف جو ہے آپ زیادہ آواز غلط قسم کی باتیں مت کریں یا نفرت مت پھیلائیں. تو اور یہ تو تمام جو سیلف کریکٹو میجرز ہیں, یا جن کو یہ کہ وہ خود ہی ان کو درست کرنے کی جو ان کی کیپیسٹی ہے امریکہ کے سسٹم کی, اس کی وجہ سے دیکھتے ہیں کہ ریسزم کوئی برداشت نہیں کرتا, اور ریسزم کے خلاف فوراً آوازیں بلند ہو جاتی ہیں. اور آج کی جو سول سوسائٹی ہے امریکہ کی وہ ایک
اوکے, یہ میرے خیال میں بیک گراؤنڈ میں اس کو پروڈیوسر صاحب تھوڑا سا سلو کریں آواز کو.
جی
جی,
تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ چھوٹے لڑکے لڑکیاں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے, چاہے وہ کسی بھی نسل کی ہوں, اکٹھے کھیلیں گے, اکٹھے اسکول جائیں گے. اور الحمدللہ وہ وقت امریکہ میں آ چکا ہے, اور آج کا امریکہ مارٹن لوتھر کنگ جیسے لوگوں کی وجہ سے, میلکم ایکس جیسے لوگوں کی وجہ سے ایک مضبوط ملک ہے, اور جس کا معاشرہ مضبوط ہے, اور جو ٹرمپ جیسے لوگ ہوں یا ایسے اور لوگ جو نسلی بنیاد پر بات کرتے ہیں ان کے خلاف آواز اٹھانے کا قائل بھی ہے, اور آوازیں اٹھتی بھی ہیں.
ٹھیک, شروع میں آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی, مختصر بتائیے گا, جس طرح آپ نے کہا کہ ان کی جو نان وائلنس مہم تھی, اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقی دنیا بھر میں کافی لیڈران جو ہیں ان کی جانب سے بھی مختلف ناموں پہ مہمیں جو ہیں کیمپینس ہمیں نظر آ رہی ہے. مارٹن لوتھر کنگ کی جو مہم تھی اس میں کیا رکھا ہے, کیا سبق جو ہے لینا چاہیے باقی لیڈران کو؟
جی, سب سے پہلے میرا خیال ہے کہ پاکستان کے حوالے سے اور ساؤتھ ایشیا کی بر صغیر کے حوالے سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ نفرتیں بڑھانے سے بڑھتی ہیں, اور صرف نفرتوں کے خلاف ہمارے پاس صرف ایک ہتھیار ہے, وہ ہے محبت کا. وہ جیسے علامہ اقبال نے فرمایا کہ عمل پہم یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم, کہ اگر محبت اگر دنیا کو فتح کرنا ہے تو محبت کا جو ہتھیار ہے اس کو استعمال کیا جائے, اور وہی ایک راستہ ہے جس کے ذریعے, اور محبت کا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں, یعنی کہ نان وائلنس کا راستہ اختیار کریں.
بے حد شکریہ پروفیسر فیضان صاحب, آپ کو اور سامعین اس کے ساتھ ہی شہناز نفیس کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.